السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان آیت کی طرف آنے سے پہلے کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ فطرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو جیسے تو ہم نے اصطلاحی معنی اس کے ڈسکس کیے تھے، لفظی معنی بھی آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. فطرہ کے معنی ہوتے ہیں وقفہ، وقفے کو فطرہ کہتے ہیں. اور یہ بھی اس کے معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ انقطاع عمل یا سکون، یعنی کسی عمل کا بیچ میں سے منقطع ہو جانا یا سکون کا بیچ میں سے منقطع ہو جانا. اور اصطلاح میں دو نبوتوں کے درمیانی زمانے کو فترہ کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ فترۃ الوحی کا بھی لفظ آتا ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں تو بیچ میں وحی بند ہو گئی تھی. اس کے بعد سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئیں، یا سورہ قلم کی، تو مدثر والی آیت زیادہ جو روایت ہے زیادہ صحیح ہے، تو اس بیچ کے عرصے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی وحی کا بیچ میں سے منقطع ہو جانا، اور فترۃ الرسل رسولوں کا بیچ سے منقطع ہو جانا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کچھ روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 1300 سال کا عرصہ تھا. اس عرصے تک تو نبوت کا تار سمجھے ٹوٹا ہی نہیں، یعنی مسلسل موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، بلکہ بعض اوقات ایک ایک وقفے میں یا ایک ایک وقت میں دو دو نبی بھی آئے، بلکہ 3 کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا. اور وہ جو پیچھے ہم نے ذکر پڑھا نا ان لوگوں کا، کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ ایک رسول آئے گا جس کے ذریعے ہمیں فتح نصیب ہوگی. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیچ میں وحی کا عرصہ بند کیا، نبوت کا سلسلہ بند کیا، تاکہ وہ شوق اور بڑھے. جیسے جیسے انتظار ہوتا ہے زیادہ تو شوق بڑھتا جاتا ہے نا، تو ان کے یہاں پر بھی شوق تھا، انتظار تھا بنی اسرائیل میں یا اہل کتاب میں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اصطلاح میں دو نبوتوں کے درمیانی زمانے کو فترہ کہتے ہیں، فترۃ الرسل. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ ایسی، جیسے بخاری کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے رسول پر یا ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر اظہار تعجب کرتے اور کہتے، کاش اس جگہ بھی اینٹ لگا دی ہوتی. فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں سارے انبیاء سے آخری ہوں. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اب تمام لوگوں کو، تمام قوموں کو آپ ہی پر ایمان لانا ہوگا. اب آئیے آج کی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے. وہ آتا کم مالم یوتی احدم من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے انعامات، اکرامات، احسانات، نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز ہے، آپ خود سوچیں کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، چونکہ یہ بہت عرصے سے غلامانہ زندگی گزار رہی تھی، تو ان لوگوں میں اعتماد کی کمی تھی، یہ لوگ ان میں کانفیڈنس نہیں تھا، پر اعتماد نہیں تھے یہ لوگ، اور بہت ساری خرابیاں جو ان سے اوپر کی قوم تھی، جو ان کے اوپر حاکم تھی ایک طرح سے، ان سے یہ لوگ بہت زیادہ متاثر تھے، اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھنے لگے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے عاجزی اور ایک ہوتی ہے بزدلی، یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو عاجزی تو پسندیدہ ہے، وہ تو انسان میں ہونا چاہیے، لیکن بزدلی اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے یا یہ جو کہنا چاہیے نا کہ کمی ہے، یہ انسان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی، اسے کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام انتہائی محبت کے ساتھ یا قومی کا ذکر انہوں نے کیا کہ اے میری قوم، بہت ہی محبت بھرا انداز ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کون سی قوم ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو، یعنی بنی اسرائیل کا جو ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بس بلیم کرنے والے زیادہ تھے، اور یعنی ان کا اپنا خود کا تعلق نہیں بنتا تھا رسولوں سے اور اللہ سے، ان کو بس شکایتیں تھیں اپنے رسولوں سے بھی، اپنے رب سے بھی، ہر طرح کی بس ان کو شکایتیں تھیں کہ ایسا کر دو، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، یہ ہوتا تو ہم کر لیتے۔ تو جو قومیں کسی کے زیر اثر یا زیر نگی رہتی ہیں، جو محکوم قومیں ہوتی ہیں، ان میں یہی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کو ہر دفعہ غور کرتے رہنا کہ ہم کسی کی غلامی میں تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ملک کے طور پر تو ہم آزاد ہیں، لیکن کیا ذہنی غلامی میں تو مبتلا نہیں ہیں ہم لوگ؟ کسی قوم سے ہم اتنے مرعوب ہیں کہ ان کی ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اپنی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اسلام میں ایسے ہی ہے۔ کچھ بچے تو یہاں تک ایسا کہہ دیتے ہیں کہ برتھ ڈے منانے کے لیے جب ان کو بتایا گیا بچوں کو کہ نہیں منانا چاہیے، تو کہنے لگے کہ اچھا ہم کرسچن قوم میں ہونا چاہیے تھا، پھر کیوں وہاں تو برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے؟ استغفر اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے کہ ایسی باتیں ہم کرنے لگیں۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ دوسری قوموں کو بہتر طور پر دیکھنا، جبکہ دین سب سے بیسٹ جو دین ہے وہ اسلام ہے، دنیا میں بھی فلاح ہے اور اخروی میں بھی فلاح ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کتنی نعمت نے اللہ تعالیٰ نے تم کو دی کہ تمہیں آزاد کروایا فرعون سے، پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ تمہیں بنی اسرائیل نے امت مسلمہ میں پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت دی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تمہارے یہاں پر پے در پے مسلسل رسول آتے رہے، انبیاء، اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ مسلسل انبیاء کا سلسلہ تمہارے یہاں چلتا رہا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی قوم کے پاس رہنما نہ ہو، ہادی نہ ہو، تو وہ قوم کیسے بکھر جاتی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، جس کی جو مرضی آئے ان کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو نبی آتے تھے، انبیاء کرام جو آئے، تو یہ انہوں نے ایک طرح سے یہ اپنی قوم کو، اپنی امت کی انہوں نے شیرازہ بندی کی، ان کو جوڑے رکھا، مربوط رکھا۔ اور جب کوئی ہادی اور رہنما نہ ہو تو قوم بکھر جاتی ہے، تو یہ احسان کو یاد دلایا کہ تمہارے درمیان انبیاء بھیجتے رہے اور ملوکا کے بادشاہ بھی۔ تو کبھی بھی بادشاہت کو ہم بری نظر سے نہ دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنایا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہا۔ تو بادشاہت اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بادشاہت کے ساتھ تکبر اور غرور اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ بری چیز ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور بادشاہت بھی دی۔ ایک اور معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں، کچھ مفسرین نے اور علماء کرام نے جو اس کے معنی بیان کیے ہیں، ملوک یا ملک جس کو ہم کہیں گے، کہ جو بھی شخص جس کے پاس، یعنی اس کے معنی جو بتائے گئے ہیں حدیث میں، ہر ایسے شخص پر ملک کا اطلاق آیا ہے جو اپنا ذاتی مکان اور زوجہ اور خادم رکھتا ہو۔ اور قرآن مجید میں ہی ایک دوسری جگہ پر ملک سردار یا فوجی کو یا افسر کو یا قائد کو بھی کہا گیا ہے۔ خود کہا جاتا ہے کہ جو اہل فلسطین تھے، ان کے محاورے میں بھی تقریباً ہر سردار بادشاہ ہی کہلاتا تھا، یہ جوش انسائیکلوپیڈیا کی رپورٹ ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین نے یہاں پر ملک کا ترجمہ جو کیا ہے وہ اس سے کیا ہے کہ وہ شخص جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو بنی اسرائیل بھی ابھی جو دوسروں کے محتاج تھے اور کسی بادشاہ کے انڈر میں زندگی گزار رہے تھے اور خود ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا, تو اب کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات بخشی, انہیں آزاد کیا. محکوم تھے اب آزاد ہو گئے, مغلوب اور مقہور تھے اب ہر طرح کی آزادی اور خود مختاری انہیں حاصل تھی, اور کھانے پینے کی سہولت بھی ان کو تھی. تو اگر ان کے لیے اگر ہر فرد کے لیے بھی ملوک کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ بھی معنی ہم اس سے لے سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء اور بادشاہ تمہارے اندر بھیجے. وہ آتا کم عالم یو اتی احدا من العالمین, اور تم کو وہ کچھ دیا جو کسی اقوام عالم کو نہ دیا. یہ جو نعمت عظمیٰ ہے یہ توحید کی بنا پر تھی. تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام دنیا کی قوموں میں نسلی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے یہ برتری بنی اسرائیل کو حاصل رہی اور انہیں کے ساتھ مخصوص رہی, ورنہ اور بھی بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں جو بہت مشہور بھی تھیں لیکن چونکہ وہ شرک میں مبتلا رہیں لہٰذا ان کو وہ حیثیت اور وہ اہمیت حاصل نہ رہی. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اگر اقوام عالم میں برتری دی گئی تھی تو مسلمانوں کا پھر کہاں نمبر آئے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی بنی اسرائیل کو جو برتری تھی وہ توحید کی وجہ سے تھی. مسلمانوں کو اب جو برتری حاصل ہے وہ بھی توحید کی وجہ سے ہے. تو مسلمان اور بنی اسرائیل اگر دونوں مسلمان ہوں تو ان میں کوئی فرق تو رہا ہی نہیں. تو یہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم پر فضیلت دی تھی, اور اب وہی توحید آج ہم مسلمانوں میں ہے لہٰذا اس حیثیت سے ہم پوری اقوام یعنی جو دنیا میں قومیں پائی جاتی ہیں ان میں ہماری حیثیت اب مسلم ہے, یعنی مسلمانوں کی, امت مسلمہ کی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ تمہیں دیا تھا جو کہ کسی اور قوم کو نہ دیا دنیا میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم, اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے, اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام کا, یا قومی, جب آپ دیکھیں کہ جب کسی سے بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے نا, یعنی جو قربت اور محبت ہوتی ہے وہ آپس میں جب قربت کی وجہ سے ہوتی ہے, یعنی جب بہت کلوز ہوں آپ ایک دوسرے سے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے جب دیکھا ان کو معلوم تھا کہ اپنی ان کی قوم میں کیا خامیاں ہیں, ان کی قوم کس برائی میں مبتلا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے, کہ یہ چیز جو ہے انسان کو کوئی ایک تو بہادر نہیں بننے دیتی اور کوئی نمایاں کام سر انجام دینے نہیں دیتی. تو اس چیز کو اسلام میں بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا, مایوسی کو اور بزدلی کو. یہ چیز ایک مسلمان کے شان کے خلاف ہے کہ اس کا ذہن ایسا ہو. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے اپنی قوم کو پر اعتماد کر رہے ہیں, ان کو ابھار رہے ہیں یا قومی کہہ کر. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو رول ہے یہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کو انڈر کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں, کہ بار بار ان میں جو خامی ہے تو بار بار اس خامی کا ذکر کرتے ہیں کہ تم تو ایسے ہی ہو, تم سے تو یہ نہیں ہو سکتا, تم تو ہمیشہ نقصان ہی کرتے ہو, تم سے تو ہمیشہ چیزیں گرتی رہتی ہیں, تم تو ہمیشہ پلیٹس پھوڑتی ہو, تم تو ہمیشہ کپس گراتی ہو. تو نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی بات جو ہے منفی پہلو والی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مثبت پہلو ہمیں ضرور تلاش کرنا چاہیے, اور جب ہم تلاش کریں گے تو ہمیں ضرور نظر آ جائے گا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یا قومی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کو جہاد پر ابھار رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا, ہمیشہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک زمانہ وہ رہتا ہے کہ جب انسان محکومی یا مغلوبی کی زندگی گزارتا ہے, اس وقت اس کو صبر ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہاں, کوشش اپنی جگہ کرنا ہے لیکن زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی عطا کر دی تو اب حالت چینج ہو گئے. اب اسے کیا کرنا ہے کہ اب جد و جہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اسٹرگل کرنا ہے اللہ کی راہ میں, اور جہاد کے بغیر یہ ناممکن ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کوشش نہ کریں اور خود بخود کچھ کام ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو ابھار رہے ہیں کہ اے قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے اور تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے جب یوسف علیہ السلام، آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تھی، کہ یعقوب علیہ السلام تو کنعان ہی کے علاقے میں رہتے تھے جو فلسطین کا ایک علاقہ تھا، جب یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر بیچ دیا گیا اور وہاں پر وہ آباد ہوئے اور ان کو وہاں پر بادشاہت ملی، تب انہوں نے اپنے خاندان کو کنعان سے وہاں بلا لیا تھا مصر میں، اور مصر میں ہی یہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ کئی سو سال تک وہاں پر حکومت انہی کی چلتی رہی، یوسف علیہ السلام کے خاندان کی یا پھر بنی اسرائیل کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ان میں دھیرے دھیرے برائیاں عام ہوئیں تو پھر وہ وہاں کی جو رہنے والی قوم تھی وہ ان کے اوپر غالب آ گئی، اور واپس انہوں نے حکومت ان کے ہاتھ سے لے لی، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اب جب ان کو غلام بنا لیا گیا تو دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ بنی اسرائیل ہر وہ برائی میں مبتلا ہو گئے جو اس کافر یا مشرک قوم میں تھی۔ ایون وہ قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا تھی تو ان کے دل میں بھی بچڑے کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی یہی تقاضا کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دے جیسا کہ دوسری قوم کا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے زیورات سے بچڑا بھی بنا لیا تھا۔ تو ہر وہ خامی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی جو اس کافر اور مشرک قوم کے اندر تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے اندر یہ چیز جو احساس کمتری ہے، اور دوسروں کو دیکھنا کہ وہ فلاں تو بہت سپیریئر ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ چیز انسان کو مایوسی کی حد تک بہت پیچھے لے کر چلی جاتی ہے، اور پھر ایسی قوم کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ اس لیے آپ اگر علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو بہت ابھارا ہے، مایوسی کی کیفیت نہیں پیدا کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے ابھارا نوجوانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ایسے کئی اشعار آپ کو ملیں گے نوجوانوں کے اندر، قوم کے اندر۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رتبہ ہم کو ملے، اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا، اسٹرگل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اور یہ جو ایک سوچ ہمارے اندر سے نہیں جائے گی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ جو ہے میدان میں داخل ہونے سے پہلے ہی شکست کھا لینا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا، تو آگے بڑھ کر کام انجام دینے ہیں، ایکٹیو رہنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مسلسل کوشش، جدوجہد، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے اپنی بھلائی کے لیے، اپنے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ ہماری سوچ کہاں تک محدود ہو گئی ہے کہ بس ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارے گھر میں بچے اچھے ہوں، ہمارا سب کچھ اچھا ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ نہیں، تو یہ بہت محدود سوچ ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ پھر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ جو آتا ہے نا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو تو یہ حال ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال تو کیا ہو گیا کہ ہم تو غیروں سے ایسے متاثر ہیں کہ ہر چیز انہی سے لیتے ہیں، ہم کو ہر چیز ان کی ظاہری چکر چوند بہت اچھی لگتی ہے، غیر مسلموں کے تہوار، غیر مسلموں کا پہننا اوڑھنا، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ان کا طریقہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے زیر نگی ہو جاتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اب تو ہمارے بچوں کو اردو ہی نہیں آتی ہے، تو وہ شعر کیا سمجھیں گے؟ اور اتنا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات، یقین جانے کہ اس انگلش نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، انگلش آنا بھی ضروری ہے، آپ انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی ہے، اور آپ دعوی کا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ لینگویج نہ آئے، لیکن ساتھ میں اب ان کو ابھارنے والا کون ملے گا؟ ایسی شعر و شاعری تو انسان کو ابھارتی ہے نا. تو بنی اسرائیل ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا ان کا ذہن ہو گیا تھا اس قوم کے ساتھ رہ رہ کر, غلامی میں رہ رہ کر ان کے ذہن انہی کے جیسے ہو گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہاں پر یہ لوگ آزاد ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جاتا ہے کہ 12 لوگوں کو مقرر کیا اور 12 لوگوں کو اس زمین پر بھیجا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی زمین تھی جن کی تبلیغ کا وہ مرکز رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ زمین تمہیں مل جائے گی, یعنی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ وہ زمین تمہاری ہوگی لیکن تمہیں جا کر حاصل کرنا ہوگا. اور وہاں پر امالقہ ایک قوم تھی جو آباد تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ دیکھو تم وہاں سے جا کر وہاں کی تم جاسوسی کرنا اور وہاں کی خبر مجھے آ کر دینا اور میرے علاوہ کسی اور کو نہ بتانا. لیکن کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور 10 لوگوں نے آ کر چپکے چپکے پوری قوم کو یہ بات بتا دی. صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے رپورٹ سب کو نہ دی, صرف موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ دی, اور ایک اس میں سے یوشع بن نون بھی آتا ہے کہ وہ اس میں تھے. جیسے یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر آتا ہے نا, آگے ہم پڑھیں گے. تو جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ وہاں پر تو ایک ایسی قوم آباد ہے جو بہت زوراور ہے. وہاں کی زمین, وہاں کا جو علاقہ ہے بڑا زرخیز اور شاداب ہے. وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں. لوگوں کی معاشی حالت بھی بہت اچھی ہے لیکن لوگ بڑے طاقتور ہیں, بہت زوراور ہیں یا قداور ہیں. ہم ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ہماری ہی شکست ہوگی, اور ان لوگوں کو فتح حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہم پر. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا ناممکن سی بات ہے. اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہی ہوا ہے تو خود اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, تب ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ قوم کی حالت. تو یہی ہوتی ہے ان قوموں کی حالت جو غلامی میں مبتلا ہوتی ہیں. تو غلامی بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے قوموں کا, بہت بڑا. اور آج بھی ذہنی طور پر ہم اسی طرح سے غلام ہیں غیر قوموں کے. کہیں پر ہمارے اوپر ہندوانہ قوموں کا غلبہ ہے یا ہمارے ذہنوں پر ان کا قبضہ ہے, اور کہیں پر یورپی قوموں کا ہمارے ذہنوں پر قبضہ ہے, اور کہیں پر امریکہ وغیرہ کا. تو ہم جب تک اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے یقین جانے ہم کوئی ایسا بہتر کام انجام نہیں دے سکتے اپنی امت کے لیے یا خود اپنے لیے یا اپنی آخرت کے لیے یا اپنے دین کے لیے. تو ہمیں وہ ذہنی غلامی سے واپس آنا ہوگا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے کہا تھا, قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں, جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں, یعنی بیٹھے بیٹھے ہمیں صرف حلوہ کھانے کو مل جائے اور کچھ نہ کرنا پڑے, ہے نا. یہی معاملہ ہے نا. بھلا آپ مجھے بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ کہیں کہ اچھا سب کچھ میں آنکھیں بند کروں اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو جائے. اگر ایسے ہی ہوتا تو یہ سارے جو آج پوری دنیا میں کھڑاک پھیلا ہوا ہے جد و جہد کا, صبح اور شام کا, کہ سورج نکلتا ہے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے رات کمپلیٹ ہوتی ہے پھر دن نکلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنا نظام بنایا ہے کہ پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے پھر بادلوں سے برستا ہے پھر زمین کو سیراب کرتا ہے اور ایک فصل اگتی ہے, فصل لہلہاتی ہوئی فصل نکل آتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے بس تم بیٹھو آنکھیں بند کرو اور دعا کر لو کہ اللہ ہو جائے, اور بس تم آنکھیں کھولو تو پوری فصل لہلہاتی ہوئی تمہیں مل جائے, تم آنکھیں کھولو تو تمہیں گھر بنا بنایا مل جائے, اور تم آنکھیں کھولو تو تمہیں کھانا بنا بنایا مل جائے. تو بنی اسرائیل کی سیم یہی حالت تھی, وہ چاہتے یہی تھے کہ خود بخود وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں یا اللہ تعالیٰ خود ایسا کچھ انتظام کر دے, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے, ہاں جب ملک خالی ہو جائے گا تب ہم جائیں گے. تو وہی والی بات آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے. تو یہ جو ریڈ کارپیٹ بچھانے والی بات ہے, ایسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہم دین کا کام کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ہم شاپنگ کرنے کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی بھی تکلیف اٹھائیں گے, لیکن دین کا کام کرنے کے لیے موسم ہمارے آگے آ جاتے ہیں. یہ تک لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ نہیں سردی بہت ہے اس لیے ہم نہیں آ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے اس لیے ہم نہیں آ سکتے, چھٹیاں چاہیے ہم کو چھٹیاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں شادیاں ہیں لہٰذا ان شادیوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, چھٹیاں چاہیے ہمیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو سب کے لیے چھٹیاں ملے اور یہ دین کا کام ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھے بٹھائے ہو جائے. ہو سکتا ہے. آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ لوگوں نے چھٹیاں کی تھیں تو اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے. نہیں, آپ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں, سبھی لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو کب تک چھٹیاں مناتے رہیں گے؟ اگر چھٹیاں منائیں تو آپ مجھے بتائیے کہ دین کا اتنا بڑا ذخیرہ, اتنا بڑا ذخیرہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اگر آپ لوگ یہاں پر لائبریریز دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لائبریری میں یہاں پر جو صرف اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں, صرف اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ, ایک پورا فلور اس لائبریری کے لیے, ان کتابوں کے لیے لائبریری میں مخصوص ہے, صرف اسلامی تاریخ کے لیے اتنی کتابیں موجود ہیں. اور اگر میں لاکھوں کتابیں کہوں تو میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہی ہوں. کہا جاتا ہے کہ صرف صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو کتابیں ہیں, کم سے کم 500 سے زیادہ کتابیں صرف صلاح الدین ایوبی کے اوپر ہیں, ان کا جو پیریڈ تھا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے. امام ابن تہمیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں, امام ابن القیم جوزی نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور بھی ایسے امام شوکانی ہیں, امام ذہبی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا آج تک ہم کو ابھی نام بھی نہیں معلوم. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ جو اتنی محنت کر کے گئے ہیں, اور ان کی ایک ایک کتاب بہت قیمتی ہے. آپ اسی کا ہم عربی کے اس میں کیوں جائیں, ہم اردو کی ایک ڈکشنری لے لیں جو مولانا عبد الرحمان کیلانی نے لکھی ہے. اتنی موٹی ڈکشنری اور کتنی محنت سے لکھی ہوں. میں ہمیشہ یہی بات سوچتی ہوں, یقین جانے کہ ان کو قرآن کے پورے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا, کتنا انہوں نے ارکریزی سے کام کیا ہوگا, کتنی راتیں وہ جاگے ہوں گے, اپنی کتنی انہوں نے نفس کی قربانی دی ہوگی, اپنی خواہشات کی قربانی دی ہوگی, تب کہیں جا کر یہ مترادفات القرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے سامنے آئی. کہ قرآن کے وہ الفاظ جو دیکھا جائے تو ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ معنوں میں استعمال ہوئے ہیں, یا الگ الگ الفاظ ہیں لیکن ایک ہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. تو کتنا ٹائم لگا ہوگا. اور بھی دوسرے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی. کچھ لوگوں کے بارے میں تو آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں رات میں لکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی, وہ لکھتے رہتے تھے تفاسیر یا کتابیں, اور اپنی چھوٹی سی زندگی میں انہوں نے کئی کتابیں لکھ دی. اور ایسی کہنا چاہیے نا کہ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج عقل حیران ہو جاتی ہے ان الفاظ کو دیکھ کر. ہم تو اردو کا ایک جملہ لکھنا چاہیں نا ہمیں 10 گھنٹے سوچنا پڑے گا کہ کیا جملہ لکھیں, صحیح سے اردو ہی نہیں ہم سے جملہ بن پاتا اس کا. اور انہوں نے ایسی شاہکار کتابیں لکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں کہ اب ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں, آنکھیں ٹائٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ ان آنکھوں کو کئی دن سے بند نہیں کیا لہٰذا وہ آنکھیں بند ہونے سے انکار کر دیتی ہیں جب نیند کے لیے آنکھوں کو بند کرنا چاہو. تو کیسی قربانیاں دی نا لوگوں نے, اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ان کے پاس بھی اتنا ہی وقت تھا, ہمارے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے. تو یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات بتائے جا رہے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں ہمارے لیے. ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے اس سے, ہمیں غور و فکر کرنا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا جواب دیا تھا, کیا ان کی سوچ ایسی کیوں ہو گئی تھی, وہ کیا حالات تھے, کیا بیک گراؤنڈ تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے بن گئے. اور ان کی سوچ یہ ہو گئی تھی کہ بس ہمیں ریڈی میڈ پکا ہوا کھانا مل جائے, ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. ہمارے یہاں کبھی اچھا کہا گیا ایسے لوگوں کو؟ آپ مجھے خود بتائیں. اگر آپ کے گھر میں 3 لڑکیاں ہیں یا 4 لڑکیاں ہیں اور ایک بہن کچھ کام نہیں کرتی ہے, باقی 3 بہنیں بہت کام کرتی ہے, ماں کیا کہتی ہے اس لڑکی کو مجھے آپ بتائیں؟ خود کی اس کی اپنی ہی بیٹی کو ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑی ہے نا, تنزیہ کہتی ہے نا. جب ہم اپنی بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتائیں ہم کسی اور کو کیسے برداشت کریں گے کہ بیٹھ کر کھانا کھائے, خود کچھ کام نہ کرے, اپنے ہاتھ پیر نہ ہلائے. تو بیٹھے رہنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا, کچھ کرنا ہوگا, کچھ کریں گے تبھی اس کا رزلٹ سامنے آئے گا. تو انہوں نے کہا تھا ہم تو داخل نہیں ہوں گے, ہم تو تیار ہی نہیں ہیں داخل ہونے کے لیے, جب وہ نکل جائیں وہاں سے تب ہم نکلیں گے. اب انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 لوگ ایسے پیدا کر دیے. جو کہتے ہیں قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهم ادخل عليهم الباب, اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, جو دو لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ, جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے ہی لوگ برے نہیں تھے. ہمیشہ آپ کو جب بنی اسرائیل کے واقعات پڑھنے کو ملیں گے تو آپ کو ضرور کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ملے گا جو اچھے بھی تھے. تو دو لوگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ یوشع بن نون کہا جاتا ہے اور کالب ایک نام ملتا ہے چھوٹے کاف سے کالب. یہ پکے مومن تھے. یوشع کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا, اور اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی خلیفہ بھی بنے. تو یہاں پر وہ دو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے ان کے مقابلے میں, کیونکہ مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے, اور اگر تم داخل ہوتے ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تم ہی غالب رہو گے. یہ بھی ایک طرح سے ابھارنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. موڈسٹی ایک الگ چیز ہے, یعنی حیا جس کو ہم کہیں گے, یہ عاجزی, لیکن بزدلی ایک الگ چیز ہے. اور اسی لیے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے, کہ جو ایسا کوئی بھاگتا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر تو وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو یہ جو بہادری ہے, یہ جو ہمت ہے, یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی چیز قوموں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم. اگر تم محنت کرو گے, اگر تمہارے اندر اچھائیاں ہوں گی, تم انصاف پسند ہوں گے, تم نئی نئی چیزیں اگر تم خود سوچو گے, غور و فکر کرو گے, تدبر کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی قوموں کو جو آج ہم سے اوپر ہیں, جو ترقی کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. جو محنت کرے گا وہ تو اس کا فائدہ اٹھائے گا ہی, اس کو تو اس کا پھل ملے گا ہی. تو ہم بھی محنت کریں, اگر داخل ہو جاتے وہ لوگ تو غالب رہتے, لیکن پہلے کا پہلے انہوں نے بیٹھ کر شکست قبول کر لی. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ, جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے, لہذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. تصور کرے ذرا کہ کیا حال ہوا ہوگا یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی انتہائی بزدلی کے ساتھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے, بلکہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. یعنی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے, جبکہ وہ لوگ کہہ بھی رہتے اپنی قوم سے کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے, لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو, ہمت باندھو, دروازے میں داخل ہو جاؤ, اگر تم نے اتنی جرات کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے. لیکن ان کا یہ کورا جواب کس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے میدان میں جانے سے پہلے شکست کو قبول کر لیا, ہمت نہیں تھی ان میں, بزدلی تھی ان کے اندر. اور یہی چیز غلامانہ زندگی کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو قومیں غلام بن جاتی ہیں ان کے اندر سے ہمت اور اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے ان کے اندر. تو اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے. جب یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اس وقت سے ان کے اندر یہی خامی آنا شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے, آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑائی کریں. یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ غمگین ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا, تو میں اور میرے بھائی خود حاضر ہیں جو کہ خود بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے, تو یہاں پر قوم نے جو ایسا جواب دیا, آپ خود سوچے کہ کیا ان کا حال ہوا ہوگا جس قوم کے لیے, جس قوم کو وہ اتنی محبت سے مخاطب کر رہے ہیں کہ یا قومی, اے میری قوم, جس کی وہ اتنے خیر خواہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے ان کی بات نہیں مانی. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے, لہذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے. فرمایا, قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب وہ زمین ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے, اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے, لہذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا. اب 40 سال کا پھر ان سے 40 سال کی تاخیر کا وعدہ تھا نصرت کا, اور یہ بطور علاج کے تھا. اور کیوں تھا یہ وعدہ؟ کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی تھی کہ اب اگر یہ چاہیں گے بھی تو وہاں نہیں داخل ہو سکتے, اور اس لیے یہ حکمت بھرا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہ 40 سال تک یہ وادی تیہ میں رہے, وادی سینا میں. اور 40 سال تک وہاں جب ان کو رہنے کی عادت ہو گئی, اور جو نئی نسل پیدا ہوئی جو کہ صحرا میں پلی بڑھی, اور جو محنت کش اور جفاکش نوجوان تھے, تو ان کو محنت کی عادت ہو گئی تھی, آزاد فضاؤں میں پرورش پائی تھی انہوں نے, کسی کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا تھا. اور چونکہ میدان میں رہے, یعنی کوئی آرام دہ اور آسائش والی زندگی نہیں گزاری, پہاڑوں کے درمیان رہے, لہٰذا یہ لوگ بہت زیادہ محنتی تھے. تو ان کی جو نئی نسل پیدا ہوئی, پھر ان لوگوں نے اپنی زمین کو حاصل کیا جو مقدس زمین تھی, اور جس کو یہ مقدس کہا گیا ہے. تو ایک اور بات پتہ چلی جو پیچھے کی آیت میں گزری, کہ فلسطین کو ارض مقدس کہا گیا ہے. اور کیوں کہا گیا مقدس؟ کیونکہ وہاں پر کثرت سے انبیاء آئے, اور کثرت سے یہ زمین انبیاء کا مسکن اور مدفن رہی ہے. یعنی انبیاء نے وہاں گزارا بھی کیا, وہاں رہے بھی, اور ابھی بھی قبروں میں دفن ہیں انبیاء کرام وہاں پر, اس لیے اس کو مقدس زمین کہا گیا ہے. اور دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف 3 ہی مسجدیں ہیں جن کا قصد انسان سفر کے لیے کر سکتا ہے, ایک بیت اللہ, ایک مسجد نبوی, اور ایک بیت المقدس, یعنی فلسطین میں جو واقع ہے مسجد, اس کے لیے. یہ جو قوم تھی یہ بزدل نہیں تھی. جو بزدل لوگ تھے وہ مرکب گئے تھے, اور جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ آزاد فضاؤں میں پرورش پانے والی نسل تھی, نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی قوم تھی, ایسے نوجوان تھے. پھر وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ جہاد کے لیے جب ان کو ترغیب دی گئی تو وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. لہذا یہ جو سزا دی گئی تھی ان کو, یہ بہترین سزا تھی, انہی کے فائدے کے لیے تھی, اور پھر انہوں نے اپنی زمین کو حاصل کیا. اللہ کرے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسے ہی ان کے اندر ہم ایک کشش, ایک کام کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی ہمت, یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والے بنے. ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو ہر فیلڈ میں وہ ماہر ہو, صرف اسے کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر صرف گیم کھیلنا نہ آتا ہو, بلکہ وہ ایکٹیو ہمارے بچے ہوں. اور مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے نا کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر جو بچے گیم کھیلتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچوں کو ایسے بتا دیا گیا, جیسے آپ کو یاد ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں کبھی نہ کبھی, تو کہ کچھ ایسی بالکل سست مرغیاں ہوا کرتی تھیں, جو مرغیوں کے گھر ہوتے تھے جس میں مرغیوں کو رات میں رکھا جاتا تھا, کوئی ایک مرغی ایسی سست ہوتی تھی جیسے ایسے لگتا تھا اس کی موٹی موٹی آنکھیں ہیں اور آنکھیں بند ہیں, اور ایک جگہ کھڑے رہتی تھی, موٹی تازی بھی ہوتی تھی, ایک جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے وہ موٹی تازی بھی ہو جاتی تھی. تو آج ہماری نوجوان نسل کا حال یہی کر دیا گیا ہے, ایک جگہ بٹھا دو ان کو, کمپیوٹر ان کے آگے دے دو, لیپ ٹاپ ان کے آگے رکھ دو, سائڈ میں بہت سارے جوسز ڈرنکس سب پڑے ہوئے, چاکلیٹ ہیں, بیٹھے رہ رہے ہیں, نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی برکت ہے, اور پھر جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے, اوور ویٹ ہو رہے ہیں, اوبیسٹی کا کیا حال ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے, ہمیں, اور یہ مائیں ہی کر سکتی ہیں, یقین جانے کیوں. اصل میں یہ جو قرآن پڑھنے کا جو ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا, اور خصوصاً خواتین کے لیے, کہ اگر مائیں بدل جائیں اور اگر مائیں چاہیں تو وہ پورا ماحول, پورا معاشرہ تبدیل کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت قوت طاقت دی ہے ہمارے اندر. اور جتنے بڑے بڑے جو علماء کرام تھے, جو اکابرین تھے ہمارے, ان کی مائیں ایسی تھیں, ان کی ماؤں نے انہیں ابھارا, اکسایا, آگے بڑھایا, خود ان کی ماؤں نے تکلیف اٹھائی، اپنے لیے خود خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیا، دینی تعلیم کے لیے۔ تو مائیں چاہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ اور میں ہم سب مائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچپن سے محنت کوش بنائیں، ان کو ایسے ان کو بالکل نازک نہ بنا دے لڑکیوں کی طرح۔ تو ایسے بچے ہمارے بنیں، ایسی نوجوان نسل ہماری تیار ہو جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو، بہت حالات پر نظر رکھنے والی ہو اور اس لحاظ سے کام کرنے والی ہو، جو مسلسل جد و جہد کرنے والی ہو، محنت کوش ہو، جفاکش ہو اور ہر حالت سے نپٹنے والی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين